هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن قلب ينبض بالقرآن.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرت قرآن مجید کے تلاوت سے پہلے سورۃ نحل میں تعوذ کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. تعوذ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کو. فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب بھی قرآن مجید پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کر لیا کرو. اسی حکم کی کمپلائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت تعوذ ہی سے شروع کی جاتی ہے اور اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تلاوت سے پہلے یہ سنت ہے, اس لیے کہ اس کا ایک ہی مرتبہ حکم آیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جو قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت ہے. لیکن واضح طور پر فرمایا گیا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کیا کرو. یہ اس لیے کہ ہم انشاءاللہ سورۃ اعراف میں جا کر پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کے اس مقام سے ہٹا دیا جو اسے دیا گیا تھا نافرمانی کی وجہ سے, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی موقع دے قیامت تک کہ میں تیرے بندوں تک ایکسیس حاصل کر کے اپنا پوائنٹ ثابت کر سکوں کہ جو مقام و مرتبہ تو نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس کے اہل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے, تو اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, تو جسے عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا اور پھر ان کی طرف آؤں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا صراط مستقیم یہی قرآن مجید ہے اور اس پر بھی وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. لہذا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیشہ اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم تعوذ ہی سے قرآن مجید کا آغاز کریں. تو میں پھر اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہوں, آپ بھی میرا ساتھ دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے, لیکن قرآن مجید کی دونوں آیات قرآن مجید کے ٹیکسٹ کی پہلی آیت بھی اور قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت بھی اللہ تعالیٰ کو بطور رب ہی متعارف کرواتی ہے. یہاں بھی دیکھیے الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے. غیر اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. جیسے انگریزی میں کیپیٹل جی والا گاڈ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اسی لیے کیپیٹل جی والے گاڈ کا نہ کوئی فیمینن ہے اور نہ ہی اس کا پلورل ہے, جبکہ سمال جی والے گاڈ کا جی کی جمع بھی ہے گاڈس اور اس کی فیمینن بھی ہے گاڈس, اس کی جمع بھی ہے گاڈیسز, لیکن کیپیٹل جی والے گاڈ کے ساتھ نہ دی لگتا ہے نہ کبھی اے لگتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پلورل یا فیمینن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عربی زبان میں لفظ اللہ بنا تھا جو غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, جبکہ لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا. یہ لفظ بنا تھا آقاؤں کے لیے, یعنی یہ کہنے کے لیے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا. آپ کے لیے اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ کانا امیہ ربا بلال, امیہ حضرت بلال کا رب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی ہی آیت سے ان ارباب کے نیچے سے وہ کرسی کھینچ لی کہ انسانوں کے رب تم نہیں ہو, انسانوں کا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے, اس کی گواہی قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ہے. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض, یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا. تو وہ خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے, مالک نہیں مانتے تھے, آقا نہیں مانتے تھے. تو قرآن مجید کی نازل ہونے والی پہلی آیت میں فرما دیا صاف صاف کہ وہ جسے تم خالق تو مانتے ہی ہو وہی تمہارا رب بھی ہے, آقا بھی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہاں دیکھیے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کی پہلی آیت میں بھی الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. عام طور پر رب کا ترجمہ پالنے والا کیا جاتا ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ پالنا ایک سروس ہے اور سروسز دی بھی جاتی ہیں اور سروسز لی بھی جاتی ہیں, لیکن ملکیت جو ہے وہ کسی کو ادھار بھی نہیں دی جاتی. کسی کو کوئی چیز آپ ادھار دیتے ہیں تو مالک خود رہتے ہیں, اس کو استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں, ملکیت اس کو نہیں دیتے, الا ہاں کہ آپ اسے بیچ دیں, اس کی قیمت وصول کر لیں یا اسے مالک بنا دیں یا اسے ویسے گفٹ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں آپ کو ار ربو کہیں نظر نہیں آئے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ انگریزی میں کیپیٹل جی والے گاڈ کے ساتھ بی نہیں لگتا, ایسے ہی عربی زبان میں بھی رب کے ساتھ ار ربو کو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست حیثیت ہے, اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ ان کے اوپر حاوی ہے, یعنی امبریلا حیثیت اللہ تعالیٰ کی رب ہے. کیونکہ وہ آقا ہے اسی لیے وہ الہ بھی ہے, عبادت کے لائق بھی ہے, اسی لیے وہ خالق بھی ہے, اسی لیے وہ پالتا بھی ہے, اسی لیے وہ رازق بھی ہے, اسی لیے وہ مہربان بھی ہے, اسی لیے وہ رحیم بھی ہے, اسی لیے وہ محبت کرنے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت, سب سے بڑی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد ساری تعریف سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, وہ الرحمن ہے جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے. الرحمن کے بارے میں دو رائے ہیں, ایک رائے جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ یہ رحم سے بنا ہے، اور عربی زبان میں جو صفات آن کے بدن پر آتی ہیں ان میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، جیسے جو کے معنی بھوک اور جو آن کے معنی بہت بھوکا، غضب کے معنی غصہ اور غضبان کے معنی انتہائی غضبناک، غصے سے آگ بگولا۔ تو عام خیال یہ ہے کہ رحمان کے معنی بہت زیادہ مہربان، جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، عربی زبان میں تو اس کا یہی مطلب بنے گا۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو ایک سے زائد مقامات پر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ کی اور کسی صفت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی الودود پر اعتراض کیا، نہ الرحیم پر اعتراض کیا، نہ الرازق پر اعتراض کیا، نہ الولی پر اعتراض کیا۔ اعتراض کس پر کیا؟ الرحمن پر، کہ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن عمر رحمان ہوں، یہ رحمان کون ہے؟ پھر قرآن مجید کو یہ بات واضح کرنے پڑی کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، کلم سب کے سب نام اللہ ہی کے ہیں اور وہ سب کے سب برکت والے ہیں۔ ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، تو جس نام سے بھی تم پکارو گے تو سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس میں ذات کے طور پر لفظ آتا ہے، نام آتا ہے اللہ کا، وہ الرحمن ہے۔ عربی زبان میں اللہ، اور اگر آپ انگریزی ڈکشنری دیکھیں تو لفظ اللہ کو تو لکھا ہوا ہوگا گاڈ آف دا عربز۔ تو عربوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا گاڈ ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بنی اسرائیل کے گاڈ جو ہے وہ الرحمان ہے۔ اس لیے انہیں اعتراض تھا، اور یہی اعتراض انہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ تذکرے پر بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت تھی، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، آگے جا کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 25ویں پارے میں، کہ تم ہمارے بتوں پر تو بہت اعتراض کرتے ہو، اور بنی اسرائیل کے جو خدا ہیں مریم اور عیسیٰ انہیں بہت سر پہ چڑھاتے ہو۔ تو یہ دوسری رائے ہے کہ یہ عبرانی میں لفظ اللہ کے پیرلل اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں ذات کی حیثیت سے بتا۔ اس کے برعکس عربی زبان میں ایک بڑی سٹرونگ رائے یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ لہذا بہت سے لوگ جو ہیں وہ تراجم میں بھی، جہاں پرانے تراجم میں خدا کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انگریزی تراجم میں جہاں گاڈ ترجمہ کیا گیا ہے اس پر بھی بہت زیادہ وہ سیخ ہوتے ہیں کہ نہیں، لفظ اللہ جو ہے یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ایک دوسری رائے، ایکسٹریم رائے ہے، لیکن ایک رائے جو ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور یہ مشتق نہیں ہے الہ سے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں الالہ ہے، یعنی الہن کے معنی وردی آف ورشپ، جسے انگریزی میں سمال جی والا گاڈ ہوتا ہے وہ ہے الہن، اور اللہ جو ہے یہ اصل میں الالہ تھا، لیکن اس کو اسپیشل ایک لفظ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اور وہ اللہ بن گیا، اور اس کے معنی کیا ہے؟ وہی کیپیٹل جی والا گاڈ۔ یہ دو رائے جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ دین کے معنی، بنیادی معنی جو ہیں وہ بدلے کے ہیں، تو مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک۔ اب غور سے دیکھیے گا، جن لوگوں کے پاس قرآن مجید ہے، یہ مالک جو ہے میم کے کھڑے زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی جو رائٹنگ ہے یہ بھی ایسے ہی لکھا جانا چاہیے جیسے مصحف عثمان میں اس کو لکھا گیا تھا، یعنی مالک جو ہے وہ میم الف ماں کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں نوٹ کیجئے یہ میم کھڑا زبر ماں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور چونکہ قرآن مجید کا جو اصل نسخہ تھا عرب لوگوں کے پاس حضرت عثمان والا، اس میں زبر زیر پیش نہیں تھی، لہذا اس کی دو قراتیں آپ کو ملتے ہیں اور وہ دونوں ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. مالک کے معنی تو مالک ہو گئے اونر، اور ملک بادشاہ. تو جو آپ مصری قرآ کی قراتیں سنتے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ میں وہ ملک یوم الدین بھی کہتے ہیں، اور کبھی شیخ عبد الباسط کی قرات جو ہے وہ تو پھر کبھی مالک کہیں گے، کبھی اونچی آواز میں، کبھی نیچی آواز میں، کبھی ملک یوم الدین کہیں گے. تو یہ ملک جو ہے یہ بھی ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو پڑھنا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ نابودوں کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو عربی زبان سے کچھ مناسبت اور واقفیت ہے. اگر اسے باب کروما سے مانا جائے تو اس کے معنی ہے ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اگر باب نصارا سے مانا جائے تو پھر اس کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جو زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے مفہوم کے اعتبار سے وہ باب کروما سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو کہا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سوداگری نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ اے اللہ میں تیرے لیے دو نفل پڑھتا ہوں تو مجھے دو روٹیاں دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا کہ دفع ہو جاؤ مجھے تیرے دو نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مجھے تو دو روٹیوں کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ دوسرا ترجمہ کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی غلام ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور غلام سے تو مانگا جاتا ہے، اپنے مالک ہی سے دست سوال دراز کیا جاتا ہے. بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ کسی اللہ والے نے کوئی خانقاہ بنا رکھی تھی دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا اور لوگ انہیں کچھ کھانا پہنچا دیتے تھے اور وہ پوری طرح وقف کیے ہوئے تھے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے. تو ایک دفعہ ان کو خیال آیا کہ اب میرے کھانے کا بندوبست تو ہو ہی گیا ہے، تو چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے لہذا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے، انہیں ذرا بھی ٹریک سے آف نہیں ہونے دیتا. تو فوراً پکڑ آ گئی، تین دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا، بھوک سے نڈھال ہو گئے. تو چھڑی لے کر چل پڑے ساتھ والی بستی میں، کچھ دروازوں پر دستک دی کہ میں تین دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دو. تین روٹیاں ملیں، بڑی قناعت کے ساتھ وہ روٹیاں لے کر اپنی خانقاہ کی طرف چلے، تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے لگ گیا، بہت بھونکا بہت بھونکا. انہوں نے بڑا اپنی چھڑی سے اس کو پرے ہٹانے کی کوشش کی لیکن بھونکنے سے باز نہیں آیا. آخر تنگ آ کر ایک روٹی اسے ڈال دی، کتے نے فٹافٹ روٹی کھائی، پھر پیچھے لگ گیا، دوسری روٹی بھی ڈال دی، کتے نے دوسری بھی کھائی اور پھر پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ تیسری بھی ڈال دی لیکن کتا پھر کھا کے پیچھے لگ گیا. تو آخر جھنجھلا کر پیچھے مڑے اور اس کی طرف دیکھ کر یوں چھڑی اس کی طرف کر کے کہا کہ بے غیرت، تین دن کا بھوکا تھا، تین روٹیاں مانگ کے لایا تھا، وہ تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں لیکن پھر بھی تم بھونکے چلے جا رہے ہو. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے اس نے کتے کو بھی بولنا سکھایا، اور کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو، میرا مالک مجھے دس دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا. اتنے بے غیرت ہو کہ اتنے بڑے رب کو اپنا مالک کہتے ہو اور تین دن اس نے روٹی نہیں دی تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو. تو مانگنا جو ہے وہ مالک سے ہوتا ہے. تو آپ ترجمہ اگر یوں کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آپ بہت معزوز ہوں گے کہ اللہ ہم تیرے ہی تو بندے ہیں لہذا تجھ سے مانگ رہے ہیں، یعنی مانگنے کا کوئی منہ تو ہونا چاہیے نا. کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تیرا بندہ ہوں. اور ایک دلچسپ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارنے سے شروع ہوتی ہیں. یعنی واحد کے سیگے میں دعا ہوگی تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اگر جمع کے سیگے میں آئے گا تو ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا
ربنا ولا تحمل علينا اصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به.
تو یعنی بڑے تکرار کے ساتھ اسی ریفرنس سے پکارا جاتا ہے،
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار.
تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ریفرنس رب ہے قرآن مجید میں، تو یہاں بھی زیادہ سوٹیبل یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں، اگرچہ دوسرا ترجمہ بھی غلط نہیں ہے. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اصل چیز کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، لیکن کیا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ ہمیں تو جب بھی مانگنا نصیب ہوتا ہے تو ہمیں لے دے کر دنیا ہی مانگنی آتی ہے، لیکن مانگنے کی اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور راستہ ہمیشہ جو ہوتی ہے، ہدایت ہمیشہ منزل اورینٹڈ ہوتی ہے، تو پھر اثرات ہیں نا، وقت کے اثرات جن سے ہم کبھی بھی نکل نہیں سکتے. اب جو سیکولر دور آیا اور دنیا ہی اصل شے بن گئی، آخرت جو ہے وہ اس پر ایمان تو ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، اب ہماری پرسویشن آخرت نہیں رہی، لہذا لے دے کر خیال کیا آتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا جو مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ نیک نیک کام، اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے، تو یہ ہدایت ہے. ہدایت اصل میں کہتے ہیں ڈائریکشن کو، منزل اورینٹڈ ڈائریکشن، اور وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں جنت کا سیدھا راستہ دکھا دے کہ جس پر چل کر ہم جنت میں چلے جائیں، اور جنت میں جانے کے لیے صرف اعمال کافی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا بھی ضروری ہے. ہم اعمال سے یا اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کر کے اسے معافی مانگ کر اسے راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اگنور کرے گا، ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا، تب ہمیں جنت کا ٹکٹ ملے گا، ورنہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. تو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جس سے انسان خوش ہوتا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ وہ تیرے غضب کا نشانہ بنے. یعنی انعام خوش ہو کر دیا جاتا ہے، اور خوشی کا الٹ کیا ہے؟ غضب، غصہ. نہ تو تیرے غصے کا نشانہ بنے، ولدوالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے بھٹکے. آمین.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن، قلب ينبض بالقرآن.